بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك مصطفیٰ علی نساء العالمین صلوات پڑھیں صلی علی محمد و علی محمد. سورہ آل عمران کی 32 آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ ان اللہ اصطفیٰ کی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے وطہر کی اور تمہیں پاکیزہ بنا دیا ہے وصطفیٰ کی علی نساء العالمین اور تمہیں عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے. تو جناب مریم کا انتخاب عمل میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے درمیان میں سے جناب مریم کو چن لیا. ایک تو یہ کہ بیت المقدس کے خدمت کے لیے لڑکی ہونے کے باوجود ان کا انتخاب عمل میں آیا. بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکا ہونا چاہیے لیکن لڑکی ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ نے انہیں منتخب کیا. اور دوسرے ماں بننے کے لیے شوہر کا ہونا ضروری ہے جبکہ انہیں بغیر شوہر کے ماں کے لیے انتخاب کیا جناب عیسیٰ کی ماں بنایا. تو یہ جناب مریم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ اس میں ایک تو خود جناب مریم کی پیدائش سے پہلے ان کی ولادت خود دعاؤں کا نتیجہ ہے, دوسرے خود ان کی اکتسابی کوششیں کہ جناب مریم کا دن بھر روزہ رکھنا, رات بھر عبادتیں کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا, جس کے لیے اللہ نے وہ امتیاز ان کو عطا کیا کہ ایسا امتیاز کسی کو اس دور میں نہیں عطا کیا گیا. یعنی جناب مریم کو اس دور کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا, وصطفیٰ کی علی نساء العالمین, یعنی انہیں دنیا بھر کی عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دیا گیا. امام صادق سے روایت ہے کہ جناب مریم سیدت النساء تھی اپنے دور کی, اور فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین ہے من الاولین والآخرین. اور ان کو پاک قرار دیا. پاک قرار دینے میں ایک روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ نسوانی عوارض سے بھی پاک تھی, اور انہیں اللہ نے منتخب قرار دیا تھا. یہ جناب مریم کے فضائل اور ان کا شرف اور ان کا امتیاز بیان کیا جا رہا ہے. اور چونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو شرف دیتا ہے تو مقام حاصل ہونے کے بعد میں, مقام کا حاصل ہونا خود جو ہے ایک شرف ہے, ایک منزلت ہے, لیکن مقام اور مرتبے کے حاصل ہونے کے بعد اس مقام کو باقی رکھنا, اللہ کے دیے ہوئی منزلت کو باقی رکھنا خود ایک مشکل کام ہے. اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو باقی رکھنا یہ بھی ایک مرحلہ ہے. تو جناب مریم اس امتیاز کو حاصل کرنے کے بعد غرور میں مبتلا نہیں ہوئی بلکہ جناب مریم سجدے میں گر گئیں اور مسلسل اللہ کی عبادت انہوں نے کیا کہ یا مریم اقنتی لربکی وسجدی ورکعی مع الراکعین. آواز آئی, اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو. اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، اس لیے کہ جب کوئی نعمت دی جاتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر، جب نعمت دی جاتی ہے تو نعمت کے بعد عبادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس نعمت کا شکریہ ادا کریں. اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو آپ شکریہ ادا کریں، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو شکریہ ادا کریں، اگر اللہ نے جو ہے علم دیا ہے آپ کو تو شکریہ ادا کریں، اللہ نے اگر آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے تو آپ شکر بجا لائیں. اگر آپ یہ شکر نہیں بجا لائیں گے تو اللہ وہ آپ کی نعمت کو آپ سے چھین لے گا. تو جناب مریم کو حکم ہوا، اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور وسجدی، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، ورکئی، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ جماعت کا حکم بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. اور اس میں پہلے سجدے کا ذکر آیا، بعد میں رکوع کا ذکر آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کرنا چاہیے بعد رکوع کرنا چاہیے، یہاں ترتیب نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہاں خضوع و خشوع کا ذکر ہو رہا ہے کہ سجدہ خضوع و خشوع کی ایک علامت ہے، رکوع بھی اسی طرح سے رکوع بھی جو ہے ایک خضوع کی علامت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ذلك من انباء الغيب. یہ سب باتیں غیب کی ہیں پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. یعنی یہ فقرہ رسول اکرم کے علم غیب کی بہترین دلیل ہے، اور اس کی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے کہ خدا کو ذاتی طور پر علم غیب ہے اور نبی کو خدا کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو علم غیب عطا کر رہے ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے. وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جس وقت جو ہے جب وہ قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے کہ جب بات آئی تھی جناب مریم کی کفالت کی کہ عمران کی بیٹی کی کفالت کون کرے گا، تو ہر عالم یہ چاہتا تھا کہ عمران کی بیٹی کی کفالت میں کروں، تو اب مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ کس کے حوالے کیا جائے، بچی ایک ہے، دس امیدوار ہیں، بارہ امیدوار ہیں، تو ان دس بارہ امیدواروں میں کس کے حوالے کیا جائے، یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. تو راہ حل یہ تلاش کیا گیا، کیونکہ قرآن جو ہے راہ حل کو راہ حل ہے، یعنی مشکل سے نکلنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ جو ہے جب بغیر مشکل کے جو ہے آپ ہمیشہ خوراک ڈالیں اور خوراک کے ذریعے سے مشکل حل کریں. جب مشکل ہی نہیں ہے تو خوراک کا محل ہی نہیں ہے. خوراک کشی اس وقت کی جاتی ہے، فال اس وقت دیکھا جاتا ہے جب آپ کوئی مشکل میں پھنس جائیں. بہرحال مشکل پیدا ہو گئی تھی، تو اس مشکل کا راہ حل یہ تلاش کیا گیا کہ بھائی خوراک کیا جائے، کہ کس عالم کے حوالے کیا جانا چاہیے. تو ان علماء میں جناب زکریہ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی خوراک کشی میں اپنا نام رکھا. تو جو بتایا میں نے کہ خوراک کشی کا جو انداز تھا اس زمانے میں کہ سب اپنی اپنی قلم پھینکتے تھے دریا کے کنارے پہنچ کر، دریا میں جو ہے اپنے اپنی لکڑیاں چھوڑتے تھے، جو ڈوب جاتی تھی سمجھیے وہ، اور جو تیر جاتی تھی سمجھیے اس کا نام آ گیا، اس کے نام پورا نکل گیا. تو سب نے اپنے اپنے قلم، اپنے اپنے جو ہے لکڑی، انہوں نے جو ہے وہ ڈالی دریا میں. پہلی مرتبہ تو وہ جناب زکریہ کا جو قلم تھا وہ ڈوبا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سطح دریا پہ آ کے تیرنے لگا، تو جناب زکریہ کے نام جو ہے وہ قرآ اٹھا. تو جناب زکریہ نے جو ہے وہ کفالت قبول کی. ایک طرف جناب زکریہ جو ہے آپ کے خالو بھی لگتے ہیں، جناب مریم کے خالو بھی لگتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ علماء میں سے تھے کہ جنہوں نے جو ہے جناب زکریہ کی جناب مریم کی کفالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. تو سب سے بہتر اللہ نے جو ہے یہی سمجھا کہ جناب زکریہ کے حوالے جناب مریم کو کیا جائے, اور یہی ہوا کہ جناب زکریہ نے جناب مریم کی کفالت قبول کی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بات آئی ہے غیب کی خبریں جن کی ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے خواب کے ذریعے سے جب کسی کو اللہ اطلاع دیتا ہے تو خواب کتنا جو ہے نا صاف شفاف ہوتا ہے, جیسے آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. یعنی خواب میں تو آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں, خواب میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں اور پوری طرح سے جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں, ہم جو ہے خود موجود ہوتے ہیں اور پورے حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں جب ہم خواب دیکھتے ہیں. جب خواب اللہ اتنا شفاف طریقے سے دکھاتا ہے تو وہی کتنی شفاف ہوگی, تو وہی کے ذریعے سے جو ہے جب اطلاع دی جاتی ہے تو وہ پورا منظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں وہ موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ جب جناب مریم کی کفالت کا مسئلہ تھا تو اس وقت گویا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے. تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اتنا شفاف کر کے جو ہے نا وہ پیش کیا. اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اذ قالت الملائکت, اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ یا مریم, اے مریم, خدا نے تم کو اپنے کلمہ مسیح عیسی ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے. بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, کہ مریم خود مریم, اے مریم, خدا کو خدا تم کو اپنے کلمہ مسیح عیسی ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے, جو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ملائکہ کا جناب مریم سے کلام کرنا حیرت انگیز نہیں ہے, وہی احکام و شریعت انبیاء سے مخصوص ہے, مطلق وہی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے, اور اسی لیے جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف وہی کی گئی اور جناب سیدہ سے ملائکہ نے بات کی اور آپ کو محدثہ قرار دیا گیا. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر نبی پر بھی ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں. اذ قالت الملائکت یا مریم, ملائکہ نے کہا کہ اے مریم, ان اللہ یبشرک, تو ملائکہ جو ہیں صرف انبیاء و مرسلین ہی پہ نازل نہیں ہوتے ہیں بلکہ غیر نبی اور غیر رسول پر بھی ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں. چنانچہ مریم نہ نبی ہے نہ رسول ہے لیکن ملائکہ ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدہ سے بھی ملائکہ نے گفتگو کی تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جناب فاطمہ زہرا پر کس طرح سے ملائکہ آتے تھے, ان کے پاس کیسے جبرائیل نازل ہوتے تھے. یہ جو ہیں جبرائیل کا نزول یا ملائکہ کا نزول ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول کے علاوہ کسی پر نہ ہو. چنانچہ جناب مریم کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اذ قالت الملائکۃ, کہ جب ملائکہ نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ اسمہ, کہ آپ کو ایک کلمے کی بشارت دی جا رہی ہے. جناب مسیح کو یہاں کلمہ کہا گیا ہے, کلمہ شاید اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے مادر عیسیٰ سے اللہ نے کلام کیا, یا یہ کہ کلمہ مخلوق کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے, مخلوق خدا بھی جو ہے کلمہ ہے, کہ لا ينفذ کلمات اللہ, اللہ کے کلمات پورے ہونے والے نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات جو ہے قابل شمار نہیں ہیں, تو اس کا مطلب جو ہے کلمہ جو ہے مخلوق کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے. جن کا نام مسیح ہے. مسیح جو ہے مسح سے ہے, مس کرنا. تو جناب مسیح جو ہے وہ مریضوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے, جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو شفا ہو جاتی تھی. وہ مس کرتے تھے, اپنا ہاتھ پھیرتے تھے کسی کے سر پر یا کسی کے جسم پر ہاتھ لگا دیتے تھے تو وہ شفا پا جاتا تھا. تو اس طرح سے مسیح کو جو ہے مسیح کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے اور جو ہے وہ مریضوں کو شفا بخشنے والے تھے. چونکہ جو ہے مستقلاً وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے تھے, اسی لیے بِإذن اللہ کہتے تھے. بِإذن اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام انجام دیتے ہیں, نہ یہ کہ اپنی طرف سے یہ کام انجام دیتے ہیں, خود سے یہ کام انجام نہیں دیتے ہیں, بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا, وہ لوگوں میں بھی بات کرے گا. وہ یکلم الناس فی المہد وکہلم ومن الصالحین, اور بھرپور جوان ہونے کے بعد بھی صالحین میں سے ہوگا. وہ یکلم الناس فی المہد, مہد کہتے ہیں گہوارے کو, وکہلم ومن الصالحین, اور جو ہے وہ بھرپور جوان ہونے کے باوجود بھی صالحین میں سے ہوگا. تو جناب عیسیٰ کے معجزات کی فہرست ہے, وہ گہوارے میں بھی جو ہے کلام کریں گے اور بھرپور شباب میں بھی, یعنی اس وقت تک بہرحال زندہ رہیں گے. اور ابن عباس کا بیان ہے کہ بچپن میں جناب عیسیٰ کا کلام صرف ایک لمحے کے لیے تھا جس میں عصمت مریم کی گواہی دی تھی, اور اس کے بعد پھر کلام نہیں کیا. جناب عیسیٰ در حقیقت کلمۃ اللہ, اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر تھے, اور یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے جو ہے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. مریم نے کہا کہ میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. جناب مریم نے کہا انا یکون لی بشر, میرے پاس کیسے بچہ ہوگا جبکہ ولم یمسسنی بشر, جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے. ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اب اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا, تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون, وَإِذْ يَقُولُ لَهُ کن فیکون, اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب کسی شے کے متعلق اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز وجود میں آنا چاہیے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, تو بس وہ ہو جاتی. ہو جا میں لفظ ہو جا کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو لفظ ادا کرنے کی ضرورت پڑے کہ اللہ کہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے, جب وہ چاہتا ہے تو بس ہو جاتی ہے, جب وہ متوجہ ہو جاتا ہے, جب وہ چاہتا ہے کہ شے وجود میں آئے تو بس وہ شے وجود میں آ جاتی ہے, اور کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب کی تعلیم دی, اور خدا اس فرزند کو کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, کہ کتاب کی تعلیم دے گا, توریت کی تعلیم دے گا جو عہد عتیق ہے اور جو جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی, وَالْإِنْجِيلَ, اور انجیل کی تعلیم دے گا جو خود ان کی ان پر نازل شدہ کتاب ہے. جو علمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل, کہ اللہ انہیں حکمت عطا کرے گا. کتاب و حکمت, حکمت کے لیے کہا گیا وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ جس کو حکمت عطا ہوتی ہے اسے خیر کثیر عطا کی جاتی ہے. تو اللہ نے انبیاء کو دولت سے محروم رکھا, اقتدار سے محروم رکھا, تخت و تاج سے محروم رکھا, لیکن علم و حکمت سے محروم نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب اپنے بندے پر ترس کھاتا ہے, رحم کھاتا ہے, پسند کرتا ہے, تو اسے علم اور حکمت سے نوازتا ہے. تو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو کبھی علم و حکمت سے محروم نہیں کیا ہے, علم و حکمت عطا کیا ہے. توریت اور انجیل جو ہے یہ آپ کے اوپر نازل کی گئی, یعنی جو ہے آپ کو اس کا اس کی تعلیم دی گئی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل, اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من التین کحیات الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. کہ ان اخلق لکم من التین, کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا, اور میں پیدائشی اندھے اور مبروس کا علاج کروں گا, ہے نا, پیدائشی اندھوں اور پیدائشی مبروس کا علاج کروں گا, اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا. وہ اوہل موتا بے اذن اللہ, اور مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ, اور میں تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کرتے ہو. ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبان ایمان ہو. تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو یہ ساری نشانیاں دے کے بھیجا کہ ان کی پیغمبری کی یہ نشانیاں ہیں, کہ اللہ کا یہ بھیجا ہوا پیغمبر ہے جس کے پاس یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ مٹی کے شکل کو جو ہے وہ پرندے میں تبدیل کرتے ہیں, وہ جو ہے مبروس کو جو ہے اندھے کو جو ہے شفا دیتے ہیں, مبروس کو جو ہے شفا دیتے ہیں, وہ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں کہ یہ سارے کام اللہ کے اذن سے بجا لاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اگر خود سے یہ کام انجام دیں تو ممکن نہیں ہے, مستقل اللہ کے مقابلے میں یہ طاقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیارات ہیں, جو اللہ جس بندے کو چاہتا ہے وہ اختیار دینا وہ دیتا ہے. اللہ شفا دینا چاہتا ہے کسی کو ذریعہ بناتا ہے, اللہ جو ہے مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو کسی کو ذریعہ بناتا ہے نا, کہ ملائکہ کو اللہ نے ذریعہ بنایا, کہ ملائکہ جو ہے نا روح کو قبض کرتے ہیں, تو یہ اللہ ہی کرتا ہے. ملائکہ اپنے سے کچھ نہیں کرتے, مستقلاً کچھ نہیں کرتے, استقلالی طور کے اوپر کسی میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ مستقلاً کوئی کام کرے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو, کسی کے پاس بھی اللہ نے ایسا نہیں کہ اختیارات ایسے دے دیے ہوں کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا ہو. اس کو کہتے ہیں تفویض, کہ اللہ اختیار دے کہ خود اس اختیار سے جو ہے محروم ہو جائے, کہ ایسا اختیار دیا ہو کہ پھر اس کے بعد اس کا اختیار اس کے اوپر نہ ہو, کہ وہ خود مجبور ہو جائے کہ ہاتھ کاٹ کے دے دے کسی کو, سارے اختیارات دے دے اور اس کے بعد خود لاچار ہو جائے, اور اس کے بعد وہ خود جو ہے وہ مجبور ہو جائے. اب وہ اور جس کو اختیار دیا گیا ہے اب وہ منمانی طور پر جو چاہے وہ کرے, کیونکہ اس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے. تو ایسا اختیار جو ہے کسی کو بھی دیا نہیں جا سکتا ہے, مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی استاد کسی کو علم دیتا ہے تو کیا اس کے پاس وہ علم نہیں رہتا ہے کیونکہ اس نے علم دے دیا ہے؟ میرے پاس اس کتاب کا علم تھا، میں نے اس کتاب کا علم دوسرے کے حوالے کر دیا، تو جب میں علم کسی کے حوالے کر دیتا ہوں تو کیا میرے پاس وہ علم نہیں رہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو علم دے دیا ہے، تب میرے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو علم دیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس سے جو ہے نا اس کی حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ خود جاہل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حکمت عطا کر دیا تو اس کے پاس حکمت نہیں رہی، اس نے جو ہے نبوت دے دی، اس نے جو ہے نا یہ اختیارات دے دیے، اس نے جو ہے زمین و آسمان کے اختیارات دے دیے کہ مردے کو زندہ کرنے کا اختیار دے دیا، اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا کہ اب وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تو عیسیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے اختیارات جناب عیسیٰ کے پاس ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور ایسے دیے ہوئے ہیں کہ خود عیسیٰ بھی اس کو بغیر اذن الہی استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہی وہ اپنے سے خود سے استعمال کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے۔ جناب موسیٰ اگر خود پانی پہ چلنا چاہیں تو نہیں چل سکتے، یہ اللہ کے اذن ہی سے ممکن ہے۔ جب تک اللہ کا اذن ہوگا وہ پانی پر سے چلیں گے، اور اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں چل سکیں گے۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اندھے کو جو ہے آنکھ دے سکتے ہیں، لیکن اسی صورت میں کہ جب تک وہ اللہ کے اذن سے وہ اختیارات استعمال کریں وہ کر سکتے ہیں، وإلّا ان کے پاس کوئی اختیار اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے خود حضور کے تعلق سے بھی ہے کہ حق کے شفاعت اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شفاعت کو وہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر اذن خدا، بغیر اذن خدا کے حق شفاعت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون شفاعت کر سکتا ہے اللہ کے پاس اللہ کے اذن کے بغیر؟ ہاں حق شفاعت عالم کو بھی حق شفاعت دیا گیا ہے قیامت کے دن، حق شفاعت مسجد کو دیا گیا ہے، حق شفاعت قرآن کو دیا گیا ہے، حق شفاعت رسول و امام کو دیا گیا ہے، حق شفاعت جو ہے مسجد کو دیا گیا ہے، تو یہ حق شفاعت ہے ان کے پاس، تو حق شفاعت دیا تو ضرور گیا ہے، لیکن ایسا نہیں دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے جس کو چاہے شفاعت دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنے سے استعمال نہیں کر سکتے اس حق کو، وہ حق اسی وقت قابل استعمال ہوگا جب وہ اس میں اللہ کا اذن ہوگا، بغیر اذن الہی کہ وہ حق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ مثال کے طور کے اوپر اللہ نے شوہر کو جو ہے اذن طلاق دیا ہے، اذن طلاق دیا ہے، مگر وہ اذن طلاق بھی حکم خدا سے ہوگا، حکم خدا سے، اگر حکم خدا نہ ہو تو حق طلاق بھی شوہر کے پاس نہیں رہے گا۔ یہی ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں جو اللہ نے بندوں کو دیے ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ مصدقاً لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واتقون۔ ومصدقاً، اور یہ وہ عیسیٰ ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ اور میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھی، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھیے حالات کے اعتبار سے احکام بدل سکتے ہیں، کوئی چیز جو ہے حالات کے اعتبار سے جو ہے حلال اور حرام ہو سکتی ہے۔ حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واتقون، کے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، جناب عیسیٰ ہمیشہ کیا کہتے تھے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم، کہ پروردگار میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہیں۔ اتنے کمالات کے مظاہرے کے بعد پھر متوجہ کیا کہ خبردار مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ اسی کی عبادت کرتے رہیں، یعنی میں یہ سارے اختیارات کے بعد اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. یہ میرے اختیارات دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارا خدا ہوں، کہ اگر تم مجھے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھو، اندھوں کو جو ہے بینا کرتے ہوئے دیکھو، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خدا ہوں. یہ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ میرا ان اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، ہے نا. ان اللہ ربی و ربکم، میرا بھی پالنے والا وہی ہے تو جو تمہارا پالنے والا ہے. اور جو رب ہوتا ہے نا، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. رب کی عبادت کی جاتی ہے عبادت. اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں میرا رب ہے، تو گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. رب کی عبادت کی جاتی ہے، رب قابل پرستش ہوتا ہے. جو رب ہوتا ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے. جو آپ کا پالنے والا ہوتا ہے آپ اس کی بات سنتے ہیں. جو آپ کی پرورش کرتا ہے آپ اس کی بات سنتے ہیں. اگر آپ اس کی بات نہ سنیں تو آپ کی پرورش کیسے ہوگی؟ آپ کی پرورش اسی وقت ہوگی جب آپ رب کی عبادت کریں گے، جب آپ اس کے حکم کی اطاعت کریں گے، تبھی وہ آپ کا پروردگار ہوگا، وہ آپ کو پالے گا، وہ آپ کی پرورش کرتا ہے. فَعْبُدُوهُ، پس اس کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے. اور هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَّارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور پھر جب جناب عیسیٰ نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہیں جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس کی حاشیے پر ہے کہ یہودی ابتدا میں جناب عیسیٰ کے ہم خیال تھے. انہوں نے توریت کی تصدیق کی تھی اور تقریباً اسی کے جیسے احکام کے مبلغ تھے، لیکن دھیرے دھیرے جب انہوں نے ان کی شخصیت کا احساس کیا اور انہیں اپنی شخصیت خطرے میں دکھائی دی تو مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور ہر طرح سے ستانے لگے. یہ ہر دور کے سنادید اور رؤسا کا مزاج ہوتا ہے کہ جب تک ان کے مفادات اور ان کی حیثیت عرفی خطرے میں نہیں پڑتی ہے، وہ دین و مذہب اور اہل دین کی تائید کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے مفادات خطرے سے دوچار ہوتے ہیں مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. پروردگار نے جناب عیسیٰ کے لیے چند انصار پیدا کر دیے کہ ان کے بغیر نبوت کا کام بھی نہیں چل سکتا. حواریین نے اپنے کو انصار اللہ کہا، کہ نبی کا مددگار اصل میں خدا ہی کا مددگار ہوتا ہے. نحنو انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، جبکہ عیسیٰ کی مدد کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نحنو انصار اللہ، اس لیے کہ نبی خدا کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے برابر ہے، کیونکہ نبی خدا اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے برابر ہے. تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قالوا من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو اب اس کفر کو مٹانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے گا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اس راہ میں میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون، تو عیسیٰ کے حواریوں نے کہا، عیسیٰ کے جو ہے اصحاب نے کہا، حواری حور سے ہیں یہ، جو یہ لوگ جو ہے جو صاف ستھرے لوگ تھے، سفید لوگ تھے، حور اسی سے سفید، پاک و پاکیزہ، صاف ستھرے لوگ، یہ حواریون، یہ پاک و پاکیزہ لوگ، یہ صاف ستھرے لوگ ہے نا، یہ لوگ جو ہے جو صفائی پسند تھے. اب بعض لوگ جو ہیں یہ درحقیقت جو ہے جناب عیسیٰ کے مخلصین کا لقب تھا، جن کی تعداد جو ہے وہ 12 بتائی جاتی ہے نا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حواری جو ہے کپڑے دھونے والوں کو کہا جاتا ہے اور یہ ان کا پیشہ تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ لقب اعمال و کردار کی صفائی کی بنا پر ملا تھا، کہ حور انتہائی صفائی اور سفیدی کو کہا جاتا ہے. حور کی جمع جو ہے حواری ہے، کہ حور تھے یعنی صاف ستھرے تھے، صفائی پسند تھے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صفائی ان کا پیشہ ہی تھا، یہ لوگ جو ہیں وہ کپڑے دھونے والے لوگ تھے، دھوبی تھے. بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حواریین نے ایک مرتبہ جناب عیسیٰ سے پوچھا کہ افضل لوگ کون ہیں، تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ جو اپنا کام خود کرے وہ افضل لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کام خود کریں گے، یہ کہہ کے وہ جو ہیں وہ اپنا کپڑے دھونے لگے تھے. تو ایسا جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حواریین عیسیٰ کا مطلب یہی ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ صفی تو صاف ستھرے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے جناب عیسیٰ کے، کہ جو خالصتاً اللہ جناب عیسیٰ کے ساتھ تھے اور کہتے تھے نحنو انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے مددگار تھے. آمن باللہ، جنہوں نے جو ہے اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وشہد بأن مسلمون، اور کہتے تھے کہ آپ گواہ رہنا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو دین جناب عیسیٰ لے کے آئے تھے وہ اسلام تھا، جناب موسیٰ جو دین لے کے آئے تھے وہ اسلام تھا، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اب جو ہے وہ ان کے دین کا نام ہی جو ہے نا وہ مٹ گیا ہے. اگر آپ پوچھیں عیسائیوں سے کہ بھئی تمہارے دین کا نام کیا ہے، دین کا نام کیا ہے، مسیحی. مسیحی تو مسیح سے مسیحی ہو گیا، دین مسیح. مسیح کا دین کون سا تھا؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کا دین کون سا ہے، آپ کے پیغمبر کون ہے، تو ہم کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کون سا ہے، تو ہم نہیں کہیں گے دین محمدی. اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے دین کا نام کیا ہے، یہودیوں کے دین کا نام کیا ہے، یہودی یہودا سے یہودی ہو گئے، موسیٰ سے جو ہے موسوی ہو گئے، موسیٰ کے عیسیٰ سے جو ہے مسیحی ہو گئے، مسیح سے مسیحی ہو گئے. لیکن دین کا نام یہودی بھی بھول گئے، دین کا نام مسیحی بھی بھول گئے. جبکہ جو دین یہودیوں کے لیے آیا تھا وہ بھی اسلام تھا، جو دین مسیحیوں کے لیے آیا تھا وہ بھی اسلام تھا. چنانچہ حوارین کہتے ہیں وشہد بأن مسلمون، آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. وہ لوگ حوارین مسلمان تھے، جناب عیسیٰ کے مسلمان تھے. یعنی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ربنا آمنا، پروردگار ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے، بما انزل تھا جو کچھ بھی تو نے نازل کیے، واتبعنا الرسول اور تیرے رسول کا اتباع کیا، فاکتبنا مع الشاہدین لہذا ہمارا نام اپنے رسول کے گواہوں میں درج کر لے، اپنے رسول کے گواہوں میں ہمارا نام درج کر لے. اور یہ آیت بہت مشہور ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ. مکر کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس سے مراد جوابی کاروائی ہے، یعنی کفار بری تدبیریں کرتے ہیں اور خدا اس کا جواب دیتا ہے. جس طرح کہ خدا کو شاکر، تواب، مومن یا متکبر وغیرہ کہا جاتا ہے، ان سب سے اعمال کا صلہ اور جواب مراد ہے، کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا آپ عمل کریں گے آپ کو ویسے ہی جواب دیا جائے گا. اگر جو ہیں یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یعنی یہودا نامی شخص نے جناب عیسیٰ کے خلاف سازش کی کہ انہیں گرفتار کرا کے پھانسی دلا دی جائے. جب وہ گھر میں داخل ہوا تو خدا نے جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور اسے ان کی شبیہ بنا دیا، لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا، وہ فریاد کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جس کے بعد پھر اس کو اصلی شکل میں پلٹا دیا گیا اور خدائی انتقام واضح ہو گیا کہ وہ لوگ مکر کر رہے تھے، اللہ نے ان کے خلاف ہی ان کی تدبیر کر دی کہ ان کی تدبیر کو خود انہی پہ پلٹ دیا، ہے نا؟ اس واقعے سے عیسائیوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ خدائی انتقام بہت سخت ہوتا ہے اور وہ ہر ظالم کے مکر کو اسی کی طرف پلٹا دیتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی مطمئن ہو جانا چاہیے کہ خدا حق کی نصرت میں ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جسے اہل باطل سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ جب آپ کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں، جب کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، کہتے نہیں کہ جو کسی اور کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس گڑھے میں گر جائے گا، تو یہ اللہ کی تدبیر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تدبیر کو باطل کر دیتا ہے، ورنہ دنیا میں اگر ہر کسی کی تدبیر اگر جو ہے کامیاب ہو جاتی تو روئے زمین پہ کوئی بشر ہی نہ بچتا، جو انسان جس کے بارے میں جو چاہتا وہ کر گزرتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اگر اختیار دے دیا گیا ہے تو یہ نہ سمجھیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اختیار دے دیا گیا ہے تو اللہ کا اختیار ختم ہو گیا ہے، نہیں، اختیار دینے کے باوجود بھی اس کا اختیار ان سارے اختیارات پہ بھاری ہے، اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ بنقض الہمم، میں اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے، کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ارادہ میرے اختیار میں پورا نہیں ہے، یہ عالم عالم اسباب ہے، اور سارے اسباب جب اکٹھا ہوتے ہیں تب کوئی چیز عمل میں آتی ہے، اور سارے اسباب کا اکٹھا کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے ہیں لیکن وہ گھڑی آپ نہیں لا سکتے جس گھڑی میں وہ فعل انجام پانا ہے، کیونکہ وہ سارے اسباب جو ہے اکٹھا ہونا مشکل کام ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے۔ نو ہجری میں جب سرکار دو عالم کے پاس مختلف وفود آ رہے تھے تو ایک وقت نصارۂ نجران کا بھی 60 افراد پر مشتمل، جن کا سردار عبد المسیح مشعرہ عالم ابو حارثہ تھا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدعا یہ تھا کہ عیسیٰ کو الوہیت یا ابن اللہ پر بحث کریں۔ ان لوگوں کی ایک ہی دلیل تھی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آپ نے حکم خدا سے جناب آدم کی مثال دی کہ جناب عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آپ ان کو جو ہے اللہ ان کو جو ہے الوہیت کا ان کو جو ہے مرتبہ دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، تو اگر جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا کے بیٹے خدا ہو گئے تو جناب آدم کیا ہوئے جبکہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ جس پہ ابو حارثہ کے بھائی کرز نے کہا کہ ٹھیک تو کہتے ہیں، کہ ابو حارثہ نے ڈانٹ دیا کہ اسے مان لیں تو کھائیں گے کیا، اور قوم میں جو رعایتیں حاصل ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ حضور نے اس ہٹ دھرمی کو دیکھ کر لعنت کو حتمی فیصلے کا ذریعہ بنا دیا اور مباہلہ کی دعوت دے دی، جو اذن خدا اور یقین حقانیت کے بغیر ناممکن ہے۔ کہ یہ جو ہے، اس کے بعد دوسرے دن حضور حضرت علی، فاطمہ زہرا اور دونوں فرزندہ حسنین کو لے کر نکلے تو عالم نصارہ نے اعلان کر دیا کہ مباہلہ نہ کرنا، یہ بد دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری، مسلم، ترمیزی، تفسیر طبری، فخر رازی نے اس موقع پر آیت تطہیر کی بھی تلاوت کا ذکر کیا ہے کہ حضور نے اہل بیت کو جمع کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور آیت مباہلہ سے حسنین کے فرزند نبی ہونے پر بھی استدلال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر ہے، تو کبھی بھی جو ہے انسان جو ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کے اختیار میں ہر چیز ہے کہ میں ایسا کر دوں گا اور ویسا کر دوں گا، کوئی بھی کام اگر وہ جو ہے ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، اور اگر وہ اللہ کے خلاف مکر کرے گا یا سازش کرے گا یا غلط سازش کرے گا کسی کے تعلق سے تو اللہ اس سازش کو خود اسی پر پلٹ دے گا۔ اگر وہ چاہے گا کہ جو ہے سازش کر رہے ہیں کہ سازش کر کے جو ہے آپ کو اکیلا کر دینا چاہ رہے ہیں جو اکیلا کرنا چاہ رہا ہے وہ خود اکیلا ہو جائے گا. اللہ کی تدبیر ہے. اسی اگر آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کیا کرنا چاہ رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے, جو سازش کرے وہ سازش پوری ہو جاتی ہے. امریکہ یہ چاہ رہا ہے یہ تو کر دے گا, اس لیے کہ وہ بہت بڑا ملک ہے, اس کے اختیارات میں سب کچھ ہے, وہ ساری دنیا اس کی اطاعت گزار ہیں, عرب اس کی سنتے ہیں, عجم اس کی سنتے ہیں, افریقہ اس کی سنتا ہے. لہٰذا اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے جو ہے نا اس نے ایران کو اکیلا کر دیا, امریکہ نے ایران کو اکیلا کر دیا, اکیلا کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن آج آپ دیکھیے جس نے پوری دنیا سے ایران کو اکیلا کر دیا تھا, آج وہ خود اکیلا ہو گیا. آج یورپ کہہ رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, آج یورپ کہہ رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, آج چائنا کہہ رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, آج جو ہے رشیا کہہ رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, ہاں جرمن کہہ رہا ہے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں. پھر کون ہے امریکہ کے ساتھ؟ یہ چند ٹٹ پنجے عرب, یہ لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں؟ تو جب امریکہ نے سفارت خانہ کھولا تو کون پہنچے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اکیلا, آج آپ خود اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں, مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کی تفسیر آپ خود اس وقت دیکھ سکتے ہیں دنیا میں, کہ جو جیسا کرنا چاہ رہا تھا, جو اکیلا کرنا چاہ رہا تھا, وہ خود اکیلا ہو گیا. جو پوری دنیا کا کو دشمن بنانا چاہ رہا تھا, اس نے خود اپنے آپ کو پوری دنیا کا دشمن بنا لیا. اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اکیلا ایران امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, یہ تو صحیح ہے, لیکن اگر اللہ ساتھ ہو جائے, کیا آپ اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ اللہ بھی اگر ساتھ ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے دیکھیے اس وقت جو جنگ ہے نا اللہ اور شیطان کے درمیان میں, کچھ لوگ جو ہے نا شیطان کی طاقت کو بڑی طاقت سمجھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں, شیطان کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں, خود شیطان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں شیطان کے سامنے, اور ہر روز خون کی ندیاں بہا رہے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے. شیطان کی چرنوں میں مسلمانوں کا خون پیش کر رہے ہیں, حق پسندوں کا خون پیش کر رہے ہیں تاکہ شیاطین خوشحال ہو جائیں, تاکہ شیاطین ان کا ساتھ دیں. ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہے شیطان کے نام کی, کہ اور شیطانوں کی بڑی طاقت ہے, اور شیطان کا فیصلہ بہت جلد ہوتا ہے, شیطان بڑی جلدی سے نتیجہ دیتا ہے, اور وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ بھی ایک طاقت ہے, لیکن اللہ کی طاقت جو ہے وہ خود بخول باز مسلمانان, اللہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ جو کچھ بھی کرے گا وہ آخرت میں کرے گا, دنیا میں اللہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں اگر اللہ اللہ کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, اللہ اللہ کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے, اللہ اللہ کہنے سے جو ہے آپ کو فتح حاصل نہیں ہوتی ہے, اللہ اللہ کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں, اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جتنا اللہ کی پرستش کریے اللہ جو ہے اللہ کا فیصلہ بہت لیٹ ہوتا ہے, لیکن صحیح ہے کہ تھوڑی دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی ہے. خدا کے فیصلوں میں دیر ممکن ہے لیکن اندھیر ممکن نہیں ہے, اور شیطان کے فیصلے جلدی ہوتے ہیں اور وہ بے تکے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ شیطانوں پہ بھروسہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہے نا, یہ جو شیطانوں کے سنگھ ہیں, یہ بتانا کہ ہمارا بھروسہ اس کے اوپر ہے, یہ ہماری کامیابی, یہ شیطان کے سنگھ ہیں, پورے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو شیطانوں کے ساتھ ہیں اور شیطانوں کی طاقت جو ہے نا کوئی جو ہے فیل نہیں کر سکتا, ہم شیطانوں کے ساتھ, دیکھو شیطان کیا کر کے دکھائے گا. لیکن جا کے جو ہے اندر غاروں میں جا کے شیطانوں کی پرستش کرتے ہیں یہ لوگ, اور تمام صدور کو لے جا کر شیطانوں کے سامنے سجدہ کراتے ہیں کہ بھائی شیطان کو مانو, شیطان دنیا میں تمہارا ساتھ دینے والا ہے, شیطان کی پرستش کرو, اللہ اللہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اب لیکن ایران بار بار کہتا ہے کہ جو ہے ہم اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اللہ کی طاقت پہ بھروسہ, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے دنیا میں کیا ہوتا ہے, کیا اللہ دنیا میں آ کے کیا مدد کرے گا, ہر طرف تو شیطانوں کا غلبہ ہے، ہر ملک میں شیطانوں کا غلبہ ہے، ہر ملک کا صدر شیطان کی پرستش کرتا ہے. آپ بتائیے کتنے دنیا کے ملک ہیں جو خدا پرست ہے اور کتنے دنیا میں جو ہے نا بادشاہ ہیں جو شیطان پرست ہے. تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا تو ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا تو شیطان پرست ہے، پوری دنیا جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں گے پوری دنیا ہمارا ساتھ دے گی. ایران کا ساتھ کون دے گا؟ اس کے ساتھ کتنے اللہ والے لوگ ہیں، یہ ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے. تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ کی طاقت کا بھی جو ہے دنیا نے جلوہ دیکھ لیا کہ جو لوگ اللہ کا ساتھ دیتے ہیں اتنی کمزوری کے باوجود، دنیا میں اکیلے ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا مل کر بھی ان کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتی. آج پورے چاروں طرف سے ایران کو جو ہے وہ داعشیوں نے گھیر رکھا ہے، ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے، چاروں طرف جتنے قریبی ممالک ہیں ہر طرف اسلحے کے انبار لگا دیے گئے ہیں، ہر بارڈر کے قریب جو ہے اسلحے کا انبار ہے. افغانستان بارڈر پہ ہے، وہاں اسلحے کا انبار رکھ دیا گیا ہے. پاکستان بارڈر پر ہے، وہاں اسلحے کا انبار رکھ دیا گیا ہے. عراق قریب میں ہے، وہاں اسلحے کا جو ہے انبار رکھ دیا گیا. جتنے قریبی ملک ہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے کہ آگ چاروں طرف سے گھیر لی گئی ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کو جلا کے راکھ کر دیں گے، لیکن اتنی بارود کے ڈھیر کے باوجود بھی کچھ نہ بگاڑ سکے. اتنے لاکھوں داعشی پیدا کیے گئے، اتنے جو ہیں لاکھوں جو ہیں وہ دہشت گرد پیدا کیے گئے، لیکن کچھ نہیں کر سکے. یہ ہے مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی اس کی جوابی تدبیر کی. جو عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھانا چاہ رہے تھے وہ خود پھانسی پہ چڑھ گئے، اور عیسیٰ کو اللہ بچانا چاہ رہا تھا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جو شمع اللہ روشن کرتا ہے اسے کون بجھا سکتا ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے ہیں، ورافعوں کا اٹھا لینے والے ہیں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے ہیں، اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک برتری دینے والے ہیں. دیکھیے حق پہ رہنے والے، جتنے لوگ حق کے ساتھ رہیں گے ان سب کو نجات ملے گی. ایسے نہیں کہ جب اللہ جو ہے جناب نوح کو نجات دیتا ہے تو ان کے ماننے والوں کو چھوڑ دیتا ہے. جب نوح کو نجات ملتی ہے تو نوح کے ساتھ ساری کشتی کو نجات ملتی ہے، اور جتنے لوگ نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتے ہیں ان سب نجات پاتے ہیں. اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو نجات ملی، اور جناب عیسیٰ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان تمام پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر برتری دینے والے ہیں. اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی، اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں. فَأَحْكُمَ بَيْنَكُمْ فِي مَكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ تمہارے درمیان ہم صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان پر دنیا و آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار. ایسا نہیں کہ دنیا میں جو ہے نا سارے اختیارات دے کے چھوڑ دیے گئے ہیں اور جو چاہے لوگ کریں، اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اللہ کے دشمن جو چاہیں جس کے خلاف چاہیں جیسے چاہیں فیصلہ کریں، اور اللہ جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اللہ جو ہے اوپر سے صرف تماشا دیکھ رہا ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ نے ایک تو پورے اختیارات نہیں دیے ہیں، اختیار دینے کے بعد سب سے بڑا اختیار خود اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری تدبیروں پر اس کی تدبیر غالب ہے. اس لیے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہے، اور یہ ساری کائنات انسان کے تابع نہیں ہیں بلکہ اللہ کے تابع ہیں، اور اس کے تابع ہے جو اللہ کا تابع ہوگا، تو لہٰذا وہ کام کر سکے گا اللہ کے اختیار سے جو اللہ چاہے گا، ورنہ پوری کائنات کیسے اس کے اختیار میں آئے گی؟ اس کو اللہ اختیار دے گا نا؟ تو جب اللہ کسی کو اختیار دیتا ہے تو اس کو پوری کائنات کا اختیار بھی دے سکتا ہے، اسی لیے کہا امام الانس والجن، اس کے کہتے ہیں ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. ولایت تکوینی یعنی کائنات پر اختیار. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. لیکن اس کے برعکس، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو مکمل اجر دیں گے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظالموں، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اللہ جو ہے کسی کے اجر کو ضائع نہیں. آپ کہیں ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں ابھی تو کچھ نہیں مل رہا ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم کر رہے ہیں ہم کو اجر مل جائے، ابھی ہم جو ہے نا پڑھا رہے ہیں ہم کو جو ہے تنخواہ مل جائے، ابھی جو ہے ہم کسی خدمت کر رہے ہیں فوری ہم کو جو ہے اجر مل جائے. ایسا ہونے میں اللہ اجر دینے، اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، کسی کے اجر کو اللہ جو ہے نا ضائع نہیں کریں گا. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کوئی بھی اللہ ایمان لائے گا اللہ پر، ایمان لاتے ہی آپ کا دفتر کھل گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ ثواب اور اعمال گرنا شروع ہو گئے، پوری دنیا مل کے. دیکھیے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے دعا کی، آپ نے ہمارے لیے دعا کی. بھائی آپ مومن بن جائیے پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ نے ہمارے حق میں دعا کی یا نہیں. اگر آپ مومن بن جائیں گے تو سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعا کریں گی، اڑنے والے پرندے آپ کے لیے دعا کریں گے، طیور و وحوش آپ کے لیے دعا کریں گے، تمام جانور آپ کے لیے دعا کریں گے، ملائکہ آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ بس مومن بن کے دیکھیے پھر آپ کیسے امن و امان میں رہتے ہیں، کیسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، کیسے بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں، کیسے آسمان. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ ہم پہ رحم نہیں کھا رہا ہے، کتنی بلاؤں کو آپ پھر سے رد کر رہا ہے، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. کون سی نعمتوں سے آپ کو نواز رہا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں. آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مومنین کی حفاظت فرمانا. لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مومنین کی حفاظت فرمانا. تو یعنی اگر آپ مومن بن گئے ہیں تو آپ مقام امن میں آ گئے. اللہ نے تمام بندوں سے یہ کہا ہے کہ میرے مومن بندوں پر کے لیے تم دعا کرنا، ورنہ میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں. دیکھیں اللہ کا کیا کہنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے مومن بندوں کے لیے دعا نہیں کرو گے تو میں تمہاری دعا بھی قبول نہیں کروں گا. اسی لیے جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، ہوشیار بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اگر خود انسان اپنے لیے دعا کرنے لگے گا تو ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے قبول نہ ہو، لیکن اگر انسان دوسرے کے حق میں دعا کرے گا تو اس کی دعا کو اللہ پسند، کیونکہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے دشمنوں کے حق میں دعا کرے تو اور اس کی دعا جلدی قبول ہوگی، کہ یہ اتنا نیک بندہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر رہا ہے، لہٰذا اس کے گناہ کو پہلے معاف کرو. مثال کے طور پر آپ کسی منسٹر کے پاس عرضی لے کے جاتے ہیں کہ ان کے مسئلے کے لیے میں آیا، ان کے مسئلے کے لیے آیا، تو وہ بولے گا بھائی آپ کا مسئلہ خود تو آپ بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ کا خود کا مسئلہ کیا ہے پہلے یہ بتائیے، پہلے اپنا مسئلہ بتائیے. یعنی جو دوسروں کے مسئلے لے کے آتے ہیں پہلے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے، تو لہٰذا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے حق میں دعا کریں. شہزادی کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے دوسروں کے حق میں دعا کرتی تھی, کہ بچوں کو یہی تعلیم دی کہ بیٹے الجار ثم الدار, پہلے محلے والے ہیں اس کے بعد اپنا گھر ہے. تو دیکھیں ایمان لانے والوں کے اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے, ان کے حق میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے, مسلسل لوگ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. بس ہم اللہ کے خالص بندے بن جائیں, اس کے بعد ہم اپنی فکر چھوڑ دیں, ہم یہ فکر میں لگیں کہ ہم اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. بس ہم کو اس بات کی فکر رہے کہ ہم اللہ کے نزدیک وظیفہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو پھر ہمارے سارے مسائل حل ہیں. اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے تو آپ جانیے کہیں نہ کہیں ہم پھنسیں گے ضرور, ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے, کیونکہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم پھنسیں گے. یہ سارے اسباب جو ہے ہم کو گھیر لیں گے, یہ سارے دنیا کے جو اسباب ہیں نا, یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں. یہ درخت آ کے آپ کا راستہ روک لیں گے, یہ آندھیاں آپ کا راستہ روک لیں گے, طوفان آپ کا راستہ روک لیں گے, اس لیے کہ طوفان آپ کے دوست تو نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہ ہوائیں آپ کی تو دوست نہیں ہیں نا, تو اللہ کے فرمان کے تحت ہے. اگر آپ اللہ کے دوست بن جائیں تو یہ ہوائیں, یہ طوفان, یہ جو ہیں زمین, یہ آسمان, یہ زمین کی بلائیں, آسمانی بلائیں, ان سب سے آپ محفوظ رہیں گے. اگر آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو ان سب کو اللہ روکے گا. اسی لیے کہا گیا کہ جب طوفان آئے تو نماز پڑھو, آندھیاں آئے تو نماز پڑھو, اور جو ہے چاند کو گہن ہو جائے تو نماز پڑھو. ہاں طوفان آئے تو نماز پڑھو. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ سے مدد مانگو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور اللہ مومنین کی یقیناً جو ہے وہ مدد کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار ہمیں اس مہینے میں پاک و پاکیزہ قرار دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہمارے دل میں رحم عطا فرما. مومنین کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دے, ایک دوسرے سے پیار و محبت اور الفت و محبت ایجاد فرما. پروردگارہ دشمنوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما. دشمنوں کی سازشوں کو خود انہی پہ پلٹ دے. امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. قبلہ اول کو آزاد فرما, اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انسان میں شمار فرما. مرتبہ سور ہم تمرتبہ سور اخلاص.